فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو پھر اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منوسلوا اتارا کھاؤ وہ پاک چیزیں جو تم کو دیتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے پھر جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں بس جاؤ اور جہاں سے تمہارا دل چاہے وہاں سے کھاؤ اور جب جاؤ تو یہ کہتے جانا کہ معافی ہے معافی ہے اور اس کے دروازوں میں جھکے جھکے جانا تو ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے کیونکہ ہم نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید عطا کیا کرتے ہیں لیکن ان کے ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان کو سکھائی گئی تھی تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا سرزنش نازل کی اس لیے کہ وہ ظلم کر رہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَصْبَاطًا أُمَمًا ہم نے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کو 12 خاندانوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل دے دی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلسلہ بیان بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے بعد نجات پانے کے بعد فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی قانون ان کو عطا کیا چونکہ ایک باقاعدہ وہ تمدن کی شکل اختیار کر گئے تھے تو تورات کی شکل میں انہیں قانون عطا کیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پوری داستان کو بیان کر رہا ہے اور یہ بات بار بار آپ کو یاد دلانی پڑتی ہے کہ در حقیقت یہ سب ہمارے لیے سامان عبرت ہے ہمارے ہی لیے سارے درس ہیں یہ کوئی طوطا مینا نہیں ہے یہ کوئی تلسم و شبہ کی داستان نہیں ہے قرآن کریم کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ زمانے کے ساتھ چلنے والی ایک کتاب ہے جو ہمیں ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے لوگ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کوئی قصہ ہے پرانے زمانے کا ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ایک کہانی ہم پڑھ رہے ہیں وقت گزاری کے لیے تو یہ بات نہیں ہے بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے ایک ایک لفظ آپ کو خطاب کرتا ہے تو اس میں جہاں جہاں بھی جو واقعات ہیں اس میں آپ اس آئینے میں اپنے آپ کو تلاش کرتے جائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے ہم نے ان کو 12 گھرانوں کو ان کے تقسیم کر کے 12 گروہوں کی شکل دے دی تنظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تقسیم کیا تاکہ وہ اپنے کاموں کی اصلاح اور تنظیم کر سکے انہیں خاندانوں میں تقسیم کیا یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کی 12 اولادیں یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے اور آخری بیٹے جو حضرت علامی تھے ان کی آخری بیٹے کی اولاد میں حضرت موسیٰ اور ہارون ان کو مذہبی قیادت کا مقام دیا گیا اور باقی سارے بیٹوں کے جو خاندان تھے الگ الگ وہ بنائے گئے تاکہ وہ اپنی تنظیم اپنے آپ کریں ہر ایک کے اوپر ایک نقیب مقرر کیا گیا جو نقیب ان کے حالات کو دیکھتا تھا اور ان کی مذہبی رہنمائی کرتا تھا یہ ایک دستور تھا ایک قانون بنا دیا گیا ان کی تو جیسا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جو برادران وطن میں آیا ہے, جو قوم موسیٰ سے چونکہ مشابہت ہے ان کی, بہت سی داستانیں شری کرشن کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی سی کہانی لگتی ہے, سمندر میں پھینکا جانا, پھر دوسرے کنارے پر جا کر راجا کے محل میں ان کا پلنا, پھر لاٹھی ان کی جو گلے میں پڑی رہتی تھی اس کا سانپ بن جانا, شری کرشن کے گلے میں سانپ بناتے ہیں, تو یہ ساری باتیں. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان میں بھی میرا ایک بھائی پیدا ہوا تھا, تو اس طرح کی ساری چیزیں ملا کر ایسا لگتا ہے جیسے کچھ داستانیں ہیں. اور پھر ان کی جو یہ نان سیمیٹک ریسزم کی آتے ہیں آریس, یہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے بنی اسرائیل کے بچے کھجے گائے, وہی گائے کی پرستش, وہی سب بچا پرستی ان کے اندر, وہی ان کے کردار ہیں. تو یہ ذات پات کا سسٹم انہوں نے وہاں سے اس طرح سے نقل کر لیا ہو. خاندان اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیے تھے, مذہبی قیادت کا ایک مقام ایک خاندان الگ بنایا تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا, حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری اولاد جو تھی, آخری جو بیٹے تھے ان کی اولاد, وہاں سے انہوں نے برہمنزم نکال لیا اور اس کے بعد اس کو پورا ایک ذات پات کا سسٹم انہوں نے بنا دیا تمام چیزوں کو. لیکن وہ تنظیم و اصلاح کے مقصد سے وہ 12 خاندان قائم کیے گئے, 12 گروہ قائم کیے گئے, اور وہاں پر صحرائے سرائی کے اندر یہ لوگ دریا پار کر کے آ گئے. اس وقت یہ داستان ہے. تو یہ محض میں ایک اپنے خیال کو ظاہر کر رہا ہوں, کوئی اس کو آپ ہی نہ سمجھیں گے, کوئی حرف آخر ہے. لیکن جیسے ان کی دیو مالائیں ہیں, کوئی تاریخی حیثیت تو ہوتی نہیں ہے, جو دل میں چاہے کہہ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں الٹی سیدھی جیسی انہوں نے سنی ہیں پرانی داستانوں میں سے وہ نقل کر لی ہیں, وہ سناتے ہیں, تو اس میں سے غلط طور سے اس کو بھی انہوں نے نقل کر لیا ہو, ایک خیال میں اپنا ظاہر کر رہا ہوں. ذات پات کا سسٹم. وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطاً امما, صحرائے سنائی کے اندر یہ 12 قبیلے قیام پذیر ہیں. آج کل کے مورخین اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, آج کل کے جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان بائبل کا اور قرآن کا درست نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک, اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 5-6 لاکھ آدمی ایک بے آب و گیا صحرا میں, مصر سے رسد کا کوئی امکان نہیں ہے, اور ادھر جنوبی اور مشرقی طرف عمالقہ آباد ہیں جو دشمن ہیں بنی اسرائیل کے اور جن پر حملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, کہیں سے کوئی رسد نہیں ہے, تو اس ریگستان میں 5-6 لاکھ آدمیوں کا اس طرح سے برسوں گزار دینا ممکن نہیں ہے, جہاں کوئی آبادی نہیں ہے, رسد کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے واقعہ وہاں پیش نہیں آیا ہے, بلکہ اس لیے کوئی دوسرے مقامات متعین کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ واقعہ پیش آیا ہے. حالانکہ جن لوگوں نے دیکھا ہے قرآن کی سرزمین ارض القرآن کو, وہ آج بھی وہ چٹان پاتے ہیں جس میں 12 دراڑیں آج بھی ملتی ہیں, آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں صحرائے سنائی میں وہ چٹان جس کو قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے آگے چل کر کے آیات میں, کہ اس میں 12 دراڑیں ہیں, 12 پانی کے چشمے جن میں کبھی بہے ہوں گے, وہ آج تک موجود ہے چٹان, اور وہ صحرائے سنائی میں ہے, یعنی قرآن کریم کے بیان کی تصدیق کرتی ہے وہ چیز. لیکن جدید مورخین چونکہ اللہ کی قدرت کاملہ پہ یقین تو کرتے نہیں ہیں, معجزات پہ ان کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزات بھی اللہ کی طاقت میں سب کچھ ہے, مادی مٹلسٹک دنیا ہے, اس لیے اس کو مانتے نہیں ہیں, تو اس کو تسلیم نہیں کرتے. وَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذْ تَسْقَاهُ قَوْمُهُ, اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, ان کو وحی کی, اشارہ کیا ان کو, ان اضرب بعصاک الحجر, تم اپنی لاٹھی پتھر پر مارو, یعنی ان کے لیے پانی تلاش کرو. اب یہاں جو سرسری طور سے قرآن کریم کی رہنمائی مل رہی ہے ہمیں, وہ یہ کہ قائد کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتا ہے کہ اس کو صحیح مقام کا انتخاب کرنا چاہیے, اور اگر ایک جگہ وسائل دستیاب نہ ہو تو صحیح جگہ وسائل دستیاب کرنے چاہیے. پانی صحرا میں تو کہیں مل نہیں سکتا ہے ریگستان میں, تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرما رہا ہے کہ پانی کو وہاں تلاش کرنا چاہیے جہاں پانی مل سکتا ہے, یعنی پتھریلے علاقے, وہاں پر جاؤ, چٹانوں میں جاؤ, پتھریلے علاقے میں. یہ بات تو صاف طور سے ملتی ہے, ریگستان میں پانی تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے آگے جو بات معجزے والی ہے کہ لاٹھی انہوں نے ماری اور 12 چشمے پھوٹ نکلے, تو جدید مفسرین اس میں بھی شک کرتے ہیں, جو متجددین جن کو کہنا چاہیے جدید کے بجائے, اس میں بھی شک کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس میں اس قرآن کی آیت کے وہ معنی نہیں ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. علامہ احمد پرویز صاحب نے اس کے معنی کیے ہیں, عصا کے معنی انہوں نے کیے ہیں جماعت, قرآن کریم میں کہیں استعمال ہوا ہے عصا جماعت کے معنی میں بھی, مطلب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جماعت کو لے کر پانی کی تلاش میں جائیں چٹانوں میں. انزرب بعصاک الحجر, انزرب کی ذرا کی معنی ہے یعنی کوئی چلنا, یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں, اور عصا کے معنی جماعت کے ہیں, لاٹھی مارو نہیں بلکہ جماعت کو لے کر کے جاؤ چلو تاکہ پانی تلاش کرو, یہ معنی انہوں نے غلام پرویز صاحب نے کیے. سرسید نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ لاٹھی سے تلاش کرو, پتھر کھکوڑو, تم اپنی لاٹھی پتھروں پر مارو, کھگوڑو, ادھر ادھر پتھروں کو ہلاؤ تو تم کو چشمے مل جائیں گے چٹانوں کے اندر, انزری بیاساک الحجر یعنی چٹانوں کے اوپر لاٹھی مارو، لاٹھی مارنے سے پتھر سرکاؤ گے تو چشمے مل جائیں گے۔ دونوں تفسیروں میں جو ذہن ہے وہ معجزے کے انکار کا ذہن ہے، ظاہر ہے کہ معجزے کے انکار کا ذہن، واقعی ہر واقعی کی توجہ جو ہے مادی اعتبار سے ہو جائے، یہ ذہن کام کر رہا ہے دونوں ہی تفسیروں میں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے، کیا قرآن سے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ من ذالک بولنا نہیں آتا ہے؟ میں سلجھے ہوئے الفاظ کیوں بولتا ہے وہ کہ اس کے معنی واضح نہیں ہے؟ صاف طور سے قرآن کریم جس طرح سے کہہ رہا ہے یہ ہے کہ اللہ کی عنایت کاملہ ہے، اس کی عنایت خصوصی ہے بنی اسرائیل کے حال، اور یہ معجزے کا عمل ہے۔ لاٹھی کا ذکر ہے، لاٹھی وہی جو سانپ بنی ہے، وہی لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، وہی لاٹھی جس نے قلزم دریائے قلزم کو پھاڑا ہے، اسی کو مارا ہے دریا پر تو اس میں پانی پھٹ گیا ہے، اسی لاٹھی کو پتھر پر مارا جا رہا ہے، وہی عصا کا ایک سلسلہ ہے۔ اب اس میں جماعت کے معنی کر دینا یا یہ کہ لاٹھی سے پتھر ڈھونڈو اس میں چشمے ڈھونڈو، یہ ایک غلط ذہن ہے۔ اب اس میں سوال تو ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی آخر خاص اس میں پہاڑی ریگستانی علاقے میں ایسی پہاڑی کا دستیاب ہو جانا جس میں کہ 12 چشمے ہیں، ٹھیک 12 خاندانوں کے مطابق، پھر ان میں پانی بھی ہے، پھر وہ اتنے ہی بڑے اتنے ہی چھوٹے بھی ہیں جتنے بڑے وہ خاندان ہیں کہ ہر ایک نے پہچان لیا کہ میرا کون سا ہے، خاندانوں کی تعداد کے مطابق ہے، تو اس ریگستان میں پانی کا دستیاب ہونا، پھر ٹھیک 12 کی تعداد میں ہونا، پھر اسی بڑائی اور چھوٹائی کے اعتبار سے ہونا، کیا یہ سب کچھ معجزہ نہیں ہے؟ اور جب ان ساری چیزوں کو آپ تسلیم کر سکتے ہیں تو سیدھا اس بات کو ماننے میں کیا حرج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پانی کو ظاہر فرمایا۔ انبیاء کرام کے لیے اللہ کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ معجزات دلیل صداقت کے طور پر استعمال فرماتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف انبیاء کرام کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آگ جلاتی تو ابراہیم السلام کو جلاتی، اور اگر چھری کاٹتی تو اسماعیل السلام کو کاٹتی، لہٰذا چھری اور آگ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر ہم یقین و اعمال پر آ جائیں تو چیزیں اپنے اثرات کھو دیں گی، اور سب کچھ گویا ہمارے لیے بھی پہاڑیوں میں چشمے پھوٹ جائیں گے، ہم بھی لاٹھی ماریں گے اور پتھروں میں پانی پھوٹ نکلے گا، ہم بھی لاٹھی ماریں گے اور دریا قسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایٹم بموں میں کیڑے پڑ جائیں گے، توبے سڑ جائیں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے اصول انبیاء کرام کے لیے، ہمارے لیے نہیں، انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہیں، اور انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لہٰذا یہ چیز بند ہو گئی۔ اب جو چیز باقی ہے وہ ہے توفیق، یعنی اللہ تعالیٰ اسباب کو ایسا مہیا کر دیتا ہے کہ تھوڑے سے اسباب کافی ہو جاتے ہیں اہل حق کی مدد کے لیے۔ اللہ کی نصرت اس معنی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے شارٹ کٹ ایسا دے دیتا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بڑوں پر غالب آ جاتی ہے، تھوڑے سے اسباب زیادہ اسباب کو ہرا دیتے ہیں، ایسے حالات بن جاتے ہیں، بس اس معنی میں اللہ کی مدد باقی ہے۔ لیکن معجزات صادر ہونے لگیں ہم سے، یہ ممکن نہیں، چاہے ہم کتنے بھی نیک اعمال والے بن جائیں، چاہے ہم کتنے بھی یقین والے بن جائیں، کیونکہ معجزے جو ہے اعمال اور یقین کے نتیجے میں نہیں آتے ہیں، معجزے اللہ کی عطا ہوتی ہے جو انبیاء کرام کو دی جاتی ہے، اور یہ اللہ ہی کا عمل اور فعل ہوتا ہے۔ تو اس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کو بہت بے ڈھنگے پن سے لوگ کہہ دیتے ہیں اور عقیدے کی اس نزاکت کو ملحوظ نہیں رکھتے، جو بات ہے۔ تو یہ بات کہی کہ انزری بیاساک الحجر، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم مجسد منہ سنتا عائشت عینہ، ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب ہمیں جو میسج آئی تو میں نے آپ کو پوری صورتحال بتا دی، لیکن یہ سب ہے کیا، کیوں ہے؟ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا اپنا پہچان لیا چشمہ میرا کون سا ہے، وزلنا علیہم الغمام، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور ان کے اوپر ہم نے من اور سلوہ نازل کیا۔ تین چیزیں چاہیے صحرا میں، پانی چاہیے، پانی کا ہم نے انتظام کیا، لاٹھی سے چشمے پھوٹ گئے، غذا چاہیے، غذا کا ہم نے انتظام کیا، من اور سلوا، مکان چاہیے، وہاں مکان خیمے بن نہیں سکتے ہیں، ہم نے سایہ کر دیا تاکہ صحرا کی اس دبش میں وہ مرنا چاہیں۔ تو اس طرح مکان، پانی اور غذا تینوں کا ہم نے انتظام کیا، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں اس صحرا میں۔ یہ شکل ہوئی گویا قیام کی۔ جدید محققین کہتے ہیں کیسے ٹھہر گئے صحرا میں، تو ایسے ٹھہر گئے کہ آسمان ابر آلود رہا برسوں تک صحرا کا، اور من اور سلوا جو ہے بطور غذا کے جو ہے نازل ہوا۔ سلوا کچھ بٹیرے تھیں، من ایک قسم کا گوند تھا جو پیڑوں کے اوپر تھا، اس کو وہ چھڑا لیتے تھے، اور سلوا بٹیروں کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو پکا لیتے تھے۔ یعنی معجزات کے سلسلے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالی کا اصول کیا ہے۔ معجزے بھی جو ہے اس طرح سے صادر ہوتے ہیں انبیاء کرام کے ہاتھ پر کہ اگر آپ چاہیں تو اس کی مادی توجیہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی معجزہ قطعی طور پر کسی بات کو اس لیے ثابت نہیں کرتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو ایمان بالغیب کی بات ہی ختم ہو جائے گی، دنیا میں ہم جو آئے ہیں وہ اندیکھے پر ہم ایمان لائے، اللہ دین یؤمنون بالغیب، ایمان بشہود نہیں۔ اگر قطعی طور سے اللہ تعالیٰ کسی بات کو ثابت کر دے کہ ماننے کے انکار کا کوئی سوال ہی نہ رہے تو پھر بات ہی کیا ہو، پھر تو مجبور کر دیا ایمان لانے پر، ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا معجزے میں ایک گوشہ انکار کا ضرور رہتا ہے تاکہ اگر کوئی چاہے تو انکار کر سکے۔ تو یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ معجزہ نہیں ہے، بادل تھے اس لیے سایہ رہا، پرندے آتے ہی ہیں پیڑوں پر، پرندے وہ پکڑ لیا کرتے تھے، پیڑوں پر گوند تھا اور پانی نکل آیا، پتھروں میں پانی ہوتا ہی ہے۔ اب دیکھیے پانی ریگستان میں نہیں نکالا، پتھروں میں نکالا، معجزہ ہے حالانکہ، لیکن ریت میں نہیں، کہ ریت میں پانی ہوتا نہیں ہے، پتھروں میں تو ہوتا ہے۔ انکار کرنے والے کے لیے کہنے کی گنجائش رہے اور چاہے تو اس کی مادی توجہ وہ کر سکے۔ تو قطعی طور سے اگر معجزہ ہو جائے کہ آدمی انکار ہی نہ کر سکے تو پھر بات نہیں رہتی ہے، پھر تو آدمی کو ماننا ہی پڑے گا، ایمان بشہاد شہادت ہو گیا یہ، جبکہ جو مطلوب ہے وہ ہے ایمان بالغیب، اندیکھے پر ایمان۔ الف لام میم ذالک کتاب العلی بفی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کریم کے شروع میں واضح کر دیا گیا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے لیکن خالص اس پیکر میں ظاہر ہوا ہے جو ہمارا معروف جانا پہچانا انداز ہے کہ کیسے سایہ ہو جاتا ہے، کیسے پرندے آ جاتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں سمجھا دیا۔ اب اس میں سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ کیا ہے، یہ کیا ہے سب؟ بنی اسرائیل کو آخر ٹھہرایا کیوں گیا اس صحرا میں، اور یہ سارے انتظامات کیوں کیے گئے ہیں ان کے لیے؟ من آ رہا ہے، سلوا آ رہا ہے، پانی کا انتظام ہو رہا ہے ان کے لیے، بادل ان کے لیے چھائے جا رہے ہیں، یہ سب ہے کیا سسٹم؟ تو اس کا ایک جو فلسفہ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بنی اسرائیل کی ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے، ان کو تربیت دینا چاہتا ہے۔ ایک قوم ہے جو غلامی کی دور گزار چکی ہے اور فرعون کے تحت رہ چکی ہے، اور فرعونوں کے ساتھ رہتے رہتے انہوں نے ان کے اقدار اور ان کی روایات بھی سیکھ لی، گائے پرستی وہاں ہوتی تھی، گائے کی پرستش کا ذہن ان کے اندر آ گیا ہے، ان کی رسوم و رواج لے کر آئے ہیں غلام ذہنی نے، انہیں بالکل توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس قوم کو تربیت دینی ہے، ٹریننگ دینی ہے۔ ٹریننگ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک سخت صحرا میں، آرام پسندی کے ماحول سے نکال کر ایک سخت صحرا میں انہیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دی جائے۔ جیسے فوج کو برسوں تک گڑ اور چنا کھانا پڑتا ہے، ایک ہی کھانا کھا رہے ہیں، گڑ چنا کھائے جا رہے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ پتا نہیں کہ ہمیں مارکا میں کس طرح کے حالات پیش آ جائیں، کس طرح کے حالات پیش آ جائیں۔ اگر ہم لذتوں کے عادی بن گئے، کھانوں کے عادی بن گئے، بس ہم مرغوبات کی تلاش میں رہے، تو ہم کوئی اپنے مشن کے لیے، مقصد کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتے۔ تو بنی اسرائیل میں جو خرابیاں ہیں برسوں کی، ان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ صحرائے سنائی میں ان کی تربیت کر رہا ہے، اور برسوں تک ایک ہی کھانا ان کو کھلایا جا رہا ہے، وہی من ہے، وہی سلوا ہے، وہی کھانا اور وہی پانی پی رہے ہیں، من و سلوا کھا رہے ہیں، تاکہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہو۔ جگہ اور بھی کی گئی، تالوت کا واقعہ دیکھیں آپ، فلما فصل تالوت بجنودہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بنی اسرائیل سے تالوت نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو نہر میں آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدی، جو پانی پیٹ بھر کے پیے گا اس نہر میں سے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیٹ بھر کے پانی نہیں پینے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اقترف غرفۃ، بس ایک آدھ گھونٹ، چند گھونٹ۔ اب بہتی ہوئی نہر ہے، چند گھونٹ کی قید کیوں لگائی؟ نہر تو بہ رہی ہے، نہر میں تو کوئی پانی کم نہیں ہو رہا، چند گھونٹ کی قید کیوں ہے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے، تربیت ہے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو، اپنی یعنی مرغوبات کو کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے اس قوم کے اندر، اس لیے چند اس کی قید لگائی گئی کہ چند ہی گھونٹ پی سکتے ہو، پیٹ بھر کے پانی نہیں پینے کی اجازت۔ تو یہ حقیقت میں ٹریننگ ہے، اور چونکہ انسان تلور پسند ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی چاہتا ہے تبدیلی ہر آن میں، ایک کھانے سے، ایک چیز سے، ایک معمول سے آدمی اکتا جاتا ہے۔ لیکن جس قوم کو، جیسے فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو ان کو اس پر عادت ڈالی جاتی ہے کہ تلون پسندی کا ان کا مزاج ختم ہو جائے، گھروں سے دور رکھا جاتا ہے، بیوی بچوں سے دور رکھا جاتا ہے، ایک ہی غذا دیتے ہیں، اس سے ان کے کردار مستحکم ہوتا ہے، ان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل سے ارض مقدس میں جانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور ان کی حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے اس قوم کو تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھے، یہ ایک ٹریننگ ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس ٹریننگ کے اندر جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانا کب تک کھائے جائیں، تم سے نہیں ہوتا، ہو سکتا بس وہی کھانا روز، وہی من وہی سلوا، وہی من وہی سلوا، وہی پہاڑی چشمے کا پانی، پیتے پیتے ہم اکتا گئے ہیں، ہمارے لیے دوسرا کھانا چاہیے۔ تلون پسندی ان کی جو ہے وہ زور کرتی ہے، آدمی کی طبیعت ہے یہ، آدمی ایک چیز کھا نہیں سکتا مستقل۔ لطیفہ ایک مجھے یاد آیا کہ وہ ایک صاحبہ گئی ماہر نفسیات کے پاس, کہنے لگی ہمارے شوہر جو ہے ہم سے بڑی محبت کرتے تھے پہلے لیکن اب نہیں کرتے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ نہیں کرتے؟ تو کہنے لگی میں نے پہلے دن کو کھچڑی بنا کے کھلائی تو کہنے لگی کتنی واہ کیا کھچڑی ہے, بہت عمدہ کھچڑی ہے. پھر دوسرے دن کھلائی تو کہنے لگی بہت اچھی ہے, بہت مزے کی ہے. پھر تیسرے دن کھلائی تو یہ کہنے لگے بہت مزے کی, بہت اچھی ہے, خوب. چھ سات دن تک وہ یہی کہتے رہے, پھر خاموش ہو گئے. اور 15 دن جب میں نے ان کو کھچڑی بنا کے کھلائی تو انہوں نے پلیٹ اٹھا کے میرے منہ پہ مار دی اور کہنے لگے کیا کھچڑی لگا رکھی ہے تم روز. تو گویا کہ تلون پسندی آدمی کی مزاج میں ہوتی ہے. اب ایک ہی کھانا ان کو کھلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو تو کہاں تک نہیں ہوگا. تو کہنے لگے لنس بھی ڈالا تعمیر واحد, ہم سے نہیں روکا جائے گا, ہمیں کھانا بدل دیجیے آپ. بکلی ہا وقصہ ہا وادس ہا وسلی ہا, ساگ سبزی کھیرا ککڑی یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. من و سلوا کہاں بٹے, کہاں من روز کھائے جائیں, کچھ ہونا چاہیے. گویا کہ ایک جواب دے جاتی ہے ان کی قوت برداشت. تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اہبتوا مصرًا فإن لکم ما سألتم, جاؤ کوئی مصر تلاش کر لو وہاں تم کو کھیرا ککڑی بہت مل جائے گا. وہی جوتے چاٹنے کی قیمت پر تم کو کھیرا ککڑی فرعون کے دربار سے ملا کرتا تھا. آج بھی اگر تمہاری غلام پسند طبیعت کھیرا ککڑی کی چاہ میں اپنے مقصد سے اور اپنے مشن سے منحرف ہونا چاہتی ہے, تمہیں اللہ ایک مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے, تمہیں جذبات پر کنٹرول کرنا سکھا رہا ہے, تمہیں سخت حالات میں پال رہا ہے. اور سخت حالات میں وہ جو قومیں پالی جاتی ہیں یہ وہی ہوتی ہیں جو اپنے مرغوبات کے مقابلے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے, وہی مقابلہ کر سکتی ہیں. لیکن تمہیں تو لذیذ کھانے چاہیے, تمہیں تو مرغوبات چاہیے, تمہیں تو کھیرا ککڑی چاہیے. تو کھیرا ککڑی اگر تمہیں چاہیے تو ایک اور مصر تلاش کرو کوئی, وہی جوتے چاٹو کسی کے جا کر, بنو غلام کسی کے نظام باطل کے, وہ تم کو خوب کھیرا ککڑی دے گا, کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر کسی مشن کے لیے جینا چاہتے ہو تو تمہیں یہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا کہ اپنی مرغوبات سے اور کھیرا ککڑی سے جو ہے اپنا پنجے چھڑا سکو. فإن لکم ما سألتم, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے. تو نظام باطل اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کھیرا ککڑی جو ہے وہ دے کر حق کی جو ہے تنظیم کو اور تربیت کو جو ہے نیست و نابود کیا جا سکتا ہے. کھیرا ککڑی پیش کرتا ہے نظام باطل, اسی لیے پیش کرتا ہے تاکہ قومیں جو سخت حالات میں تربیت پاتی ہیں ان کو تربیت دینے کا موقع نہ مل سکے, اور اس لیے جو ہے یہ مراعات پیش کی جاتی ہے. آج کیا بات ہے کہ تمام ہمارے بلاد اسلامیہ میں جو ہے ماشاء اللہ خوب کھیرا ککڑی ہے, کھاتے کھاتے لوگ تھکے جا رہے ہیں. ہر شام سعودی عرب کے بکالوں سے جو سامان پھینکا جاتا ہے ڈرم کے اندر, اگر آپ اٹھا لائیں تو پورے ہندوستان کو اسے پال سکتے ہیں, اتنا ان کے پاس کھانے پینے کے لیے. اور تمام سامان تعیش کیوں ہے اس قدر وہاں پر پورے عالم اسلام میں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس قوم کو سخت حالات میں ٹریننگ کا موقع دیا گیا تو یہ تو ہمارے لیے چیلنج بن جائے گی, ہمارے لیے چیلنج بن جائے گی. اسے کھیرا ککڑی کی رشوت دینی چاہیے, اسے ایسا رزق دینا چاہیے جو اس کی پرواز کو کوتاہ کر دے. اس کی اقبال اللہ اقبال نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اللہ تعالیٰ اس رزق سے محروم کر رہا ہے ان کو, اور ایک رزق کے اوپر انہیں جو ہے ایک رزق ان کو دے رہا ہے مسلسل, انہیں ایک مقصد کے لیے ایک مشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, انہیں فکر معیشت سے بے پرواہ کیا جا رہا ہے. جیسے آج کے دور میں اللہ نے پیٹرول کے ذخائر دیے ہیں عالم اسلام کو, یا سونا دیا ہے, اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے من اور سلوا کی تھی. ہم دعوت اسلامی کے کام میں, اسلام کو غالب کرنے کے کام میں اللہ کے حضور یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہم جو ہے کھانے کمانے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں اپنے مشن کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں ہے. تو خدا تعالیٰ نے اس لیے ہمیں مادی وسائل سے مالا مال کیا ہے عالم اسلام کو, جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوا اس نے دیا تھا. اس طرح سے تو یہ ہے گویا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ معجزات تو اب نہیں ہے لیکن توفیق باقی ہے. اب کوئی موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے جو من و سلوا نازل کرائے, لیکن ملت اسلامیہ کے لیے اللہ کی مہربانی شامل حال ہے. من و سلوا تو نہیں لیکن پیٹرول اور سونے کی شکل میں موجود ہے مسلمانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ گویا ان کی تربیت کر رہا ہے بنی اسرائیل کی, یہ عسکری ٹریننگ ان کی گویا ہو رہی ہے اس میدان میں سخت حالات میں, انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر اور بقدر ضرورت ایک ہی سا کھانا دے کر کے مستقب ان کے مزاجوں کو اس بات کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ اپنے مشن اور اپنے مقصد کے لیے قربانی دینا سیکھیں, جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ 12 چشمے اس میں پھوٹ نکلے. ہم نے کہا بنی موسیٰ علیہ السلام سے کہ لاٹھی مارو تو اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے. فم بجست منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم, ہر ایک نے جان لیا کہ مجھے کہاں سے پانی لینا ہے, میری کتنی تعداد ہے, مجھے کتنا بڑا چشمہ چاہیے.
فرق نے پہچان لیا. وزلنا علیہم الغمام اور ہم نے ان کے اوپر ابر چھا دیے. وانزلنا علیہم المن والسلوى اور ان کے اوپر ہم نے من اور سلوا نازل کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ جو ہم تم کو دے رہے ہیں. یہ پاک ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں, اس کو استعمال کرو, یہ ہم نے ان کو آرڈر دیا. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون اور ہم کوئی ظلم ان پر نہیں کر رہے. وما ظلمونا انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا, وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. قومیں جب اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے انحراف کرتی ہیں, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتی نہ اللہ کے دین بھی کچھ بگاڑتی ہیں, وہ حقیقت میں اپنا ہی بگاڑتی ہے, اپنا ہی نقصان کرتی ہے. ولکن کانوا انفسهم یظلمون. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ ہر دور میں قومیں جب لذات اور برغوبات کی تلاش میں پڑ جاتی ہیں تو برباد ہو جاتی ہیں, اور جب قومیں مشن کی خاطر قربانی دینا سیکھ جاتی ہیں, نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتی ہیں, ایک ایک کھانے پر کنٹرول کر سکتی ہیں برسوں تک, تلون پسندی کی اپنی عادت پر قابو پا لیتی ہیں, تو وہ ناقابل شکست ہو جاتی ہیں. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دیا, جس کو اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا کہ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. جب قومیں طاؤس و رباب اور مرغوبات اور لذات کے چکر میں پڑ جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس دور میں پھر وہ اپنے آقاؤں کی طرف سے پھینکی ہوئی ہڈیوں کا انتظار کرتی ہیں چوسنے کے لیے. یہی ہوتا ہے کہ کون ہمارا ہڈی پھینکتا ہے, اس کا وہ انتظار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سخت حالات اگر کسی قوم پر ڈالتا ہے اپنی یعنی ملت اسلامیہ کے اوپر, تو اس کو یاد رکھیں کہ وہ خدا کا عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ عذاب کی تشریح تو میں آخری جب اس کا جملہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ کروں گا کہ عذاب کا فلسفہ کیا ہے, مزید وضاحت میں کروں گا آپ کے سامنے. لیکن یہ کہ جو تنگ حالات ہوتے ہیں اور سخت سنگلاخ حالات ہوتے ہیں, یہ تربیت کے لیے اور ٹریننگ کے لیے ہوتے ہیں, صرف اس لیے ہوتے ہیں خدا کی ناراضگی نہیں ہوا کرتے. مارتے ہیں آپ چور کو بھی, مارتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو بھی, لیکن دونوں میں فرق ہے. چور کو آپ مارتے ہیں تہذیب کے لیے, اس کو عذاب دینے کے لیے, اور اپنے بچے کو آپ مارتے ہیں تہذیب کے لیے تاکہ وہ ادب سیکھے, اس کو شفقت میں مارتے ہیں. چور کو آپ غصے میں مارتے ہیں, یہ فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے اوپر جو آفتیں مصیبتیں ڈالتا ہے وہ ایسا مارنا ہوتا ہے جیسے ہم چور کو مارتے ہیں, ڈاکو کو مارتے ہیں. اور جو اپنی ملت اسلامیہ پر کبھی آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اپنے بچے کو جو ہے مارتے ہیں تاکہ وہ مؤدب بنے اور شائستہ بنے. یہ ہم اس کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اس کو مارتے ہیں, ناراضگی کی وجہ سے نہیں مارتے. تو یہ فرق ہے, اس کو آپ ملحوظ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کبھی بھی حالات ڈالتا ہے ملت اسلامیہ پر اس قسم کے, وہ دراصل تربیت کے لیے ہوتے ہیں. اور یہاں بنی اسرائیل جو صحرائے سنائی کے اندر بھٹکتے پھر رہے ہیں اور پڑھے ہیں کھلے آسمان میں اور کھا رہے ہیں وہی من و سلوا برسوں تک, یہ دراصل ان کو تربیت دینے کا ایک طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں تیار کر رہا ہے, اور جو قریب میں جو ارض مقدس یعنی ارض فلسطین ہے, ان کے آبا اجداد کی سرزمین, اسے فتح کرنے کے لیے بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آخری خطبہ دیتے ہیں صحرائے سنائی کے اندر, اس میں وہ ان کو انگیخت کرتے ہیں, بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ اے قوم, یہ جو تمہاری سرزمین ہے اس کو تم جیت لو, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي کہ برسوں تک جو قوم غلامی کے دور میں جیے اس کے افکار, اس کے خیالات جوان نہیں رہتے, اس کے علماء, اس کے فقہا خود غلامی کا فلسفہ تراشنے لگتے ہیں. ان کے بڑے بوڑھے اٹھے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی اور انہیں کہا کہ آپ نے ہمیشہ ہم کو مصیبتوں میں ڈالا. موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا, بڑے بوڑھوں نے کہا صرف نوجوان ہی ان کی دعوت پر لبیک کہہ سکے. قرآن کریم کہہ رہا ہے فما امن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ. یہ موسیٰ علیہ السلام پر اٹھنے والے, آگے بڑھ کر ان کے اوپر لبیک کہنے والے صرف نوجوان تھے, ملے الا ذریۃ من قومہ. بڑے بوڑھے تو یہی ڈراتے رہے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ, کہ آپ تو ہمیں مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں, پریشانی میں ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہ کہا کہ یا موسیٰ اننا ندخلھا بدما داموا فیھا, وہاں تو بڑی جبار قوم رہتی ہے, بڑی سرکش قوم رہتی ہے, ہم خدا کی قسم کبھی بھی ادھر قدم نہیں بڑھائیں گے. آپ تو ہمارے لیے کھانوں کا انتظام کریں, کھیرا ککڑی مرغوبات, ہم تو مرغوبات چاہتے ہیں, ہم اس کشمکش کے لیے کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے, آزادی کی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے. ہر قوم کو آزادی کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے, اپنے افکار اور نظریات کی آزادی کی قیمت وہ قیمت ادا کرنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہمیں تو صرف آرکشن مل جائے. اس دور میں جو بات کہی جاتی ہے نا, آرکشن, مراعات جو ہے, مراعات کے نظریے کا اسلام قطعاً خلاف ہے. یہ غلام قوم کی نفسیات ہوتی ہے, بھیک مانگنا کہ ہمیں یہ دے دیجئے. اسی طرح سے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے نظام باطل, یہی تو پھندا ہے اس کا. آپ اس سے مانگتے ہیں, جب بھیک ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ آپ کو پھانس لیتا ہے, اور اس طرح سے یہ مطالبہ کرنا گویا خود اپنی مغلوبیت اور تسلیم کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور دوسرے کی عقائد تسلیم کرنے کے برابر ہوتا ہے اس سے کچھ مانگنا۔ طائروں پر زہر ہے صیاد کے اقبال کا، اپنی منقاروں سے پھندا کس رہے ہیں جال کا۔ یہ تو اب ایک جال انہی کا پھیلایا ہوا جال ہوتا ہے جو کسی قوم کو غلام بناتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اسلام جو ہے، آگے کی آیات میں آپ وضاحت کے ساتھ اس نظریے کو دیکھیں گے کہ اس نظریے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ صرف آدمی کھیرا ککڑی کے چکر میں جو ہے اپنی اس کشمکش سے منہ موڑ لے جس کا خدا تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ او اس ارض مقدس میں شامل، داخل ہو جاؤ۔ ادخلو، ادخلو کہے کے لیے، کوئی تبلیغی مشن بھیجنے کے لیے نہیں۔ ادخلو الارض المقدسۃ التی، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ کہے کے لیے، اس لیے تاکہ اسے جیت لو، تاکہ اس پر حکیم غالب ہو جاؤ۔ یہی تو مطلب ہے کہ اس میں کوئی تبلیغی مشن بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یا بنی اسرائیل نے کوئی بھی ارض فلسطین میں تبلیغی مشن نہیں بھیجا تھا، کوئی بھی نہیں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ادخل، گھس جاؤ اس کے اندر، ارض المقدسۃ التی، اس ارض فلسطین میں جو تمہارے آبا اجداد کی سرزمین ہے، جس میں صدیوں تم نے حکومت کی ہے اور آج تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ادخل الارض المقدسۃ التی، اور اس کے لیے جو ہے قربانی، اور یہ کہ کھیرا ککڑی جو ہڈی پھینکی جاتی ہے باطل کی طرف سے، اس کو بس شکریہ واپس کرو۔ لیکن ہمارے یہاں تو شکریہ جب بھی کی کوئی بوٹی مل جاتی ہے تو شکریہ کے پوسٹر شائع ہوتے ہیں ہمارے یہاں، شکریہ کے پوسٹر شائع ہوتے ہیں۔ یہ ہماری نفسیات ہے، پوسٹر شائع ہوتے ہیں، وہ ہمارے زعما جو ہے سودا کر لیتے ہیں ملت کا تھوک بھاؤ میں، اور ٹائٹل کبھی اسلام کا، کبھی مسلم پرسنل لا کا، کبھی عشق رسول کا اس پہ لگا دیتے ہیں، کروڑوں روپے کا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے جو ڈرامہ ہوا، کروڑوں روپے کا سودا ہو گیا، اور سودے میں آدھے پیسے جو ہے عشق رسول کے نام پہ خرچ کر دیے گئے، اور لوگوں کو عشق رسول کے نام پر بھلا کر کے کیا ہوا، ان کو جو ہے یوٹیلائزیشن سرٹیفکیٹ دکھا دیا کہ ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے، آدھا بچا لیا، آدھا جیب میں رکھ لیا، سارا جو ہے ڈرامہ فاش ہو گیا، لوگوں کو جو ہے محبت مصطفیٰ کے نام پر گمراہ کر کے، اور اپنی جیبیں بھر لی لوگوں نے کروڑوں کی تعداد میں۔ لیکن قوم چونکہ مردہ ہے، کسی میں احتساب کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے، پرانا کھیل، ہمارے درمیان اختلافات برپا کرنے کا پرانا کھیل، اور اختلافات سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے تخت کو بچائے رکھنے کا۔ اور اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ کس کے پاس ہڈی پھینکی جائے، کس کے پاس پیسے پھینکے جائیں، اور پیسہ پھینکنے کے بعد جب کافی رقم پہنچا دی گئی تو عشق رسول کا حوالہ۔ اس پہ کسی کو غصہ نہیں آتا ہے، بات بات پہ لوگ ٹھیکیدار تو ہیں عشق رسول کے، اس پہ کسی کو غصہ نہیں آتا ہے کہ عشق رسول کو لوگ کیش کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے کروڑوں روپے کما لیتے ہیں، اور ملت کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، اور تھوک بھاؤ میں ملت کے قاتلوں سے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اس پہ کسی کو افسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بادل کی پیدا کی ہوئی نفسیات ہوتی ہے، یاد رکھیں، نفسیات ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے پندھا پھندا کسنا، اپنے ہاتھ سے جو ہے ان کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا نہیں ہے، دوسروں سے ہم بھیک مانگے، یہ ہمارا نظریہ اور ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے پیدا کرو۔ آگے کی آیت میں آئے گا کہ تم خود جہاں سے چاہو اپنے آپ، دوسرے سے کیا مانگنا ہے، اپنے پیدا کی ہوئے سورج سے اجالا مانگو، بھیک مانگی ہوئی کرنوں کا بھروسہ کیا ہے، دوسرے سے کیا مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا کلو من طیبات ما رزقنا، کلو مما شئتم، جہاں سے تم خود چاہو، کلو منہا حیث شئتم، جہاں سے تم خود چاہو، دوسرے چاہے تھوڑی، دوسروں کی مرضی کے مطابق تھوڑی کھانا ہے، کلو منہا حیث شئتم، جہاں سے تم خود چاہو، تم اپنی مرضی کے سے وہ ماحول بناؤ کہ تمہاری خواہشات کے مطابق، تمہاری مرضی کے مطابق تم غذائیں پاؤ۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے بھیک کے ٹکڑے جو ہے تم کو مل جائے، کلو منہا حیث شئتم، یہ چیز ہے۔ تو بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا، کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کے اوپر لبیک کہتا۔ اتنے ٹوٹ چکے تھے برسوں کی غلامی سے کہ سمجھتے تھے کہ یہ سب تشدد کی باتیں ہو رہی ہیں، فساد کی باتیں ہو رہی ہیں، قوم کی بربادی کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنا ٹوٹ چکے تھے۔ تو یہ نفسیاتی باتیں ایسا ہوتا ہے، چنانچہ بڑے بوڑھوں نے کہہ دیا کہ انا لنت کلحا، آپ جائیے موسیٰ علیہ السلام، انا ہونا قائد قاتلا انتا رب کا فقاتلا، آپ جائیے، آپ کے پروردگار جائیے، آپ لوگ چلیے، جو ہم آپ کے ہمارے نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، بیسٹ وشیز، آپ جائیے لڑیے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جسے آج بھی کہہ دیتے ہیں جب کبھی ملت کی زندہ کرنے کی بات کہی جائے، بہت سے ایسے ارباب جو بہت دستار ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کیجئے، ہمیں تصدیق اور اس میں مصروف رہنے دیجئے، کیا ہے بھائی، آپ بہت بڑے مجاہدین ہیں، آپ کیجئے، بالکل وہی جملہ ہے، انتا رب کا فقاتلا انہا ہونا قائدون، ہم تو دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھیں گے، ہم تو تماشا بین، انہا ہونا قائد۔ قال رجلان من الذين يخافون انما الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، صرف دو آدمی اس ملت میں کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ اے قوم اذا دخلتموه فانكم غالبون، تم کوشش تو کرو آگے بڑھنے کی، اذا دخلتموه جب تم داخل ہونے کی کوشش کرو گے، فانتم غالبون، تو غلبہ تم کو مل جائے گا. گویا کہ اقدام جو لوگ کرتے ہیں غلبہ ان کا مقدر ہوتا ہے, اور جو اقدام ہی نہیں کرنا چاہتے, جو رسک ہی نہیں لینا چاہتے, ان کو کوئی غلبہ خدا دیا نہیں کرتا ہے. جو فیصلے جو صرف جو ہے مصالحات کے فیصلے تراشا کرتے ہیں وہ صرف فلسفے تراشنے میں رہ جاتے ہیں. اور وہ قومیں جو آگے بڑھ کر اس بات کی جرت کرتی ہیں کہ اپنے دعووں کو جرت کے ساتھ پیش کر سکیں دنیا کے سامنے, انہی قوموں کو اللہ تعالیٰ نصرت و فتح سے سرفراز فرماتا ہے. اذا دخلتموه فانکم غالبون, یہ انہوں نے کہا. اور ان دو افراد کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے باقاعدہ. کیوں اتنی خصوصیت ہے ان دو افراد کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یوشع ابن نون اور غالب ہیں یہ, ان کا تذکرہ قرآن کریم اتنی خصوصیت کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک مردہ قوم کے اندر جو بالکل ٹوٹ چکی ہو, اگر پھر بھی ایسے جوہر قابل موجود رہتے ہیں جو کلمہ حق کہنے کی جرات رکھتے ہوں, تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ تاریخ میں یاد رکھے جائے, وہ اس قابل ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے ان کا تذکرہ باقاعدہ قرآن کریم میں محفوظ رکھا. ان دو افراد کا یہ مقولہ قرآن کریم میں ریکارڈ رکھا گیا کہ یہ اس غلام قوم کے دو آزاد فکر افراد کا مقولہ ہے جو کوئلوں کے ڈھیر میں ہیروں کی طرح چمک رہے. اور قرآن کریم نے اس ان کی فکر قیامت تک لیے محفوظ رکھی اپنی کتاب, اور کہا کہ دخلتموه فانکم غالبون. تو یہ ساری بات ہے ٹریننگ کی. حقیقت میں ایک کھانے پر ان کو اصرار کرانا, میں نے آپ کو بتایا کہ تالوت اس بات کی پابندی لگا رہے ہیں کہ ہم تم کو پانی نہیں پینے دیں گے نہر میں, حالانکہ بہتی ہوئی نہر ہے. پانی صرف گھونٹ بھر پینے دیں گے, دو گھونٹ پینے دیں گے, تاکہ تمہیں یہ طاقت و صلاحیت پیدا ہو مشکل حالات میں جینے کی, اور تاکہ تم ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا سیکھ جاؤ. اس لیے مبتلیکم بنہر, اللہ تمہیں آزمائے گا پانی کے ذریعے. تو یہ ابتلا ہے, یہ آزمائش ہے, یہ ٹریننگ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سہ سنائی میں کر رہا ہے. لیکن جب وہ مطالبے کر رہے ہیں کھیرے ککڑی کے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو رد کر رہے ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں, تورات میں موجود ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم, اے میرے اللہ, یہ میری قوم تو مجھ کو اس صحرا میں دھوکہ دے رہی ہے, یہ میری قوم تو اس صحرا میں مجھ کو دھوکہ دے رہی ہے. میں ان سے اقدام کی بات کرتا ہوں, یہ کھیرا ککڑی مانگتے ہیں, یہ مرغوبات مانگتے ہیں, یہ لذات مانگتے ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے, اس طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ قوم, اس قوم میں اپنے مشن کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ موجود نہیں ہے. اللہ خدا تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً, اب یہ فتح ان کے لیے 40 سال تک کے لیے مؤخر کی جاتی ہے. اس غلام قوم کو جس کے اندر کلمہ حق کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو فتوحات سے سرفراز کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 40 برس تک یہ قوم اسی طرح بھٹکتی رہی, یتی ہونا فی الارض, فلا تأس علی القوم الفاسقین, اے موسیٰ اس کو کوئی افسوس نہ کرنا. غلام قوم میں پلے ہوئے بوڑھے جب مر جائیں گے تو ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی جوان نسل ہی پھر حالات کو پلٹے گی. 40 سال انتظار کرو تاکہ ایک بوڑھا بھی باقی نہ رہے جو غلامی کے حالات میں جیے. 40 سال انتظار کرو, ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والی جوان نسل حالات کو تبدیل کرے گی. اے موسیٰ, فتح ان کے لیے مؤخر کی جاتی ہے 40 برس کے لیے, بھٹکتے رہیں گے اسی طرح صحرا میں, اس صحرا میں تم ان کے حالات پر کوئی افسوس مت کرنا. ایسے ہی ہوتے ہیں اس طرح کے فاسقین, خدا کے کہنا نہ ماننے والے, ان پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے محروم کر لیا کرتا ہے اپنی نگاہ عنایت سے. تو یہ پوری داستان ہے جو کہ یعنی قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بنی اسرائیل کے کردار کو پیش کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس جاؤ اس بستی میں, گھس جاؤ اس بستی میں, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, پھر کھانا اس میں سے جہاں سے تمہارا دل چاہے. آج مجھ سے کھیرا ککڑی مانگ رہے ہو صحرائے سنائی میں, غلام ماحول کے پلے ہوئے لوگوں, جب تم اس ملک پر قبضہ کر لو گے, گھس جاؤ گے اس میں, تو جہاں سے تمہاری مرضی ہوگی خود ہی کھاؤ. کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے تمہاری مرضی ہوگی, جہاں سے تمہارا دل چاہے گا, پھر دوسروں کی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے کھاؤ. کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے تمہاری اپنی مرضی چاہے گی وہاں سے کھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گویا کہ انعام کے طور پر ذکر فرما رہا ہے اس بات کو کہ اپنی تمہاری حالات تمہاری مرضی کے تابع ہوں گے, یہ خدا کا انعام ہے. وہ تنظیم جو اللہ نے فرمائی 12 خاندانوں میں, اس کو بھی بطور احسان فرما رہا ہے. تنظیم قوم کی اور مشکل حالات میں رکھنا, یہ بھی اللہ کا انعام تھا. اور یہ جو فرما رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں خود طاقت ہوگی, تم چاہو گے تو کسی سے بھیک میں سورج نہیں مانگنا پڑے گا, اپنی کرنوں سے اجالا لوگے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا احسان فرما رہا ہے. کلو منہا حیث شئتم, یہ خدا کا احسان ہے, جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملت جو ہے کبھی بھی اپنی تحریک سے الگ نہیں ہوا کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے, اس کو آپ سمجھیں. کسی بھی قوم کو کمزور کرنا اس کے دین کو کمزور کرنا ہے. یہ تو فرعون کی اسٹریٹجی قرآن کریم بیان کر رہا ہے. فاستخف قومہ فاتعوہ, بنی اسرائیل کو کمزور کر کے توڑ کے رکھ دیا تھا فرعون نے. یستضعف طائفۃ منہم, کمزور کر رہا تھا وہ بنی اسرائیل کو.
فاستخف قومه، ہلکا بنا دیا تھا اس نے بنی اسرائیل، فاتعو، لہذا وہ اس کی اطاعت کرنے لگے تھے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی شہادت ہے، جب کوئی قوم کمزور ہو جاتی ہے اور ہلکی ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کی اطاعت کرنے لگتی ہے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ فاستخف قومه فاتعو، صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے، کیونکہ فرعون نے کمزور کر دیا تھا بنی اسرائیل کو لہذا وہ اس کی اطاعت کرنے لگے تھے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم کمزور ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کی اطاعت کرنے لگتی ہے، لہذا قوم کو مضبوط کرنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کی اطاعت نہ کرے۔ اور اس لیے جو دعوت دینے والی قوم ہے اس کو اللہ تعالی نے فرمایا، بنی اسرائیل پر خود فرمایا احسان جتاتے ہوئے اللہ نے، وَاسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم اللہ کا یہ احسان یاد کرو، اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ خدا نے تمہارے اندر نبی بھی پیدا کیے، خدا نے تمہارے اندر بادشاہ بھی پیدا کیے، نبیوں نے تم کو جو ہے راہ ہدایت دکھائی، بادشاہوں نے تمہیں جو ہے اقتدار اور غلبے کی راہ دکھائی، تمہارے ہاتھ میں بادشاہی دی، اس کو اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے، بادشاہی کا دینا خدا کا احسان ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکاً، یہ خدا کا احسان ہے۔ معلوم ہوا کہ جو قوم دائی ہوتی ہے، مقام دعوت میں ہوتی ہے، اس کا غلبے کے مقام میں ہونا ضروری ہے، ملوک ہونا ضروری ہے، اس میں چیترے بدن پر لگ رہے ہیں، بھی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، دنیا کو امامت عالم کی دعوت دے رہے ہیں، دنیا کی قیادت کی بات کر رہے ہیں، بھوکا پیٹ قوم کبھی دنیا کو اعلیٰ پیغام نہیں دے سکتی ہے، وہ تو ہمیشہ اوپر سے گرنے والی ہڈی کا انتظار کرتی ہے کہ کب گرتی ہے، وہ کی قوم جو ہے ہڈیوں کا انتظار کرتی ہے چچوڑنے کے لیے، وہ دنیا کو مشن نہیں دے سکتی، کوئی مشن نہیں دے سکتی ہے۔ لوگ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو ماننے دو، کوئی بات نہیں ہے، اسلام یہاں سے غالب ہو جائے گا، مسلمانوں کو جو ہے بائیکاٹ ہر چیز سے کروا دو، ہر چیز سے بائیکاٹ کرا دو، ایک کمزور قوم بنا دو، مسلمانوں کے لیے مطالبات کے لیے بولنا، اٹھنا، ان کو مضبوط کرنا، ان کو منظم کرنا، متحد کرنا۔ قرآن کریم تو خود اتحاد کو اللہ کا احسان بتا رہا ہے۔ وقت تانا مسنتی اشد اسواتن اماما، تنظیم کر دی تھی بنی اسرائیل کی ہم نے، اس کو احسان بتا رہا ہے۔ اور یہ کہ قلوب ان طیبات ما رزقناکم، جہاں سے تمہارا دل چاہو کھاؤ، ایسے حالات کے حالات تمہارے تابع ہوں، تم کسی کی مرضی کے تابع نہیں ہو، اپنی مرضی سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قوموں کا غلبے کے عالم میں ہونا یہ خدا کا احسان ہوتا ہے، ملوکن، اور وہی قومیں جن کے ہاتھ مضبوط ہوں وہی جھنڈے بھی اٹھا سکتی، کمزور ہاتھ سے کیا جھنڈے اٹھائے جائیں گے، ہاتھ کمزور ہیں، کون جھنڈا اٹھائے گی، کون دنیا کو دعوت دے گی۔ ایک قوم کو اتحاد پیدا کرنا، اس کے اندر علم، اس کے اندر تعلیم، اس میں معاشی اعتبار سے مضبوطی، مقصد سے استحکام، اس کو اپنے مقصد کا شعور، اس کی فکر کو بنانا، یہ کام ضروری کام، کبھی بھی ملت کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا کسی طرح سے، حساب ملت الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، یہ کوئی چیز نہیں، لوگ الگ الگ کرتے ہیں دونوں چیزوں کو، قرآن کریم اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے صراحت کے ساتھ آپ قرآن کریم کی آیت میں دیکھ رہے ہیں، کمزور قومیں اطاعت کرتی ہیں، فاستخف قومه فاتعوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خود اپنے آپ جہاں سے چاہو گے، وقولوا حطت، اور جب تم اس میں داخل ہونا، اس ملک میں، تو یہ کہتے ہوئے جانا، حطت معافی ہے، معافی ہے، حتۃ عربی میں جو ہے توے توے کا مادہ جو ہے کسی سے کوئی بوجھ ہٹا دینا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے معنی آتے ہیں۔ تفاسیر میں اس کی جو معنی لکھے ہیں وہ یہ کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، وقول حتۃ، اور کہنا کہ معافی ہے، معافی ہے، حتۃ۔ لیکن میں نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہوئے جانا کہ معاف ہے، معاف ہے، معافی ہے، معافی ہے، اے اللہ میں معاف کر دے، یہ نہیں بلکہ معافی ہے۔ یعنی جب تم حالت اقتدار میں آؤ تو تمہارا رویہ ظلم اور سرکشی کا نہیں ہونا چاہیے، بندگان خدا کے ساتھ معافی اور سلوک کا ہونا چاہیے۔ جب تم اس ملک میں داخل ہو تو یہ کہتے جانا کہ معافی ہے، چونکہ یوں الفاظ نہیں ہے کہ خدا سے معافی مانگتے ہوئے جانا، بلکہ قولو حتتن، حتتن معافی ہے، معافی ہے، سب کو معافی ہے۔ جیسے ہمارے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے ہیں مکے میں، تو آپ کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں مکے، الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی کا دن ہے، آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اس موقع کی کیا تصویر ہے، جب حضور تشریف لا رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے تو گردن کوئی غرور کے مارے نعوذ باللہ من ذلک نہیں اکڑی ہوئی ہے، بلکہ آپ کا سر مبارک جو ہے جھکا ہوا ہے، اور آپ کوہان کے اوپر آپ کا سر لگ رہا ہے اونٹ کے، اور حضرت اسامہ جو کہ بیٹے ہیں جناب زید کے، یعنی غلام زادے ہیں ایک معنی کر، وہ آگے بیٹھے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو بھگا دیا، اکیلے ہی اس نے اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، سعد بن عبادہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، تو آپ فرماتے ہیں نہیں سعد، آج تو مہربانی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. یہ ہے اسلام کی شان. اسلام ظلم اور جور کے ساتھ اور جبر کے ساتھ قبضہ نہیں کرنا چاہتا ہے. ایک بات میں عرض کروں کہ جو معنی میں نے کیے ہیں یہ قدیم مفسرین کے ہاں ملتے ہیں، یہ میری عادت ہے ویسے تو قرآن کریم کے ہر آیت کے سلسلے میں، میری اپنی ایک اسٹڈی ہے، ایک مطالعہ ہے، لیکن میں کبھی بھی جب عوام کے درمیان کوئی بات کہتا ہوں قرآن کریم کی آیت کی کسی تشریح میں، تو اس بات کو لازماً ملحوظ رکھتا ہوں کہ جو بات میں کہوں وہ قدیم مفسرین میں سے کسی نہ کسی نے ضرور کہی ہو، یعنی میری اپنی بات نہ ہو، صرف اس بات کو میں لازماً ملحوظ رکھتا ہوں. لہٰذا یہ قول کہ یہاں حتتن کا مطلب یہ ہے کہ بندگان خدا کو معافی ہے، یہ قدیم مفسرین نے بھی نقل کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ معافی ہے، یعنی بندگان خدا کو معافی ہے، ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، کسی پر کوئی جبر نہیں کریں گے. اس شان کے ساتھ جانا، سر جھکائے ہوئے جانا، گردن اکڑا کر بچ جانا. تمہاری فتح اور تمہاری شکست سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. لہٰذا بندگان خدا کے ساتھ مہربانی اور شفقت اسلام کے لیے، تو اسلام کی تو ایک مذہب رحمت اور شفقت ہے، اور وہ حقیقت میں جو کبھی مجبور ہو کر تلوار بھی اٹھاتا ہے تو وہ بھی بندگان خدا کے لیے در حقیقت رحمت ہی ہوتی، وہ جور کو اور ظلم کو مٹانے کے لیے ہوتی، وہ بندگان خدا کو انصاف دینے کے لیے ہوتی ہے، وہ ان میں اونچ نیچ کی تفریق مٹانے کے لیے ہوتی ہے، وہ ان کی غلامیاں ختم کر کے خدا واحد کے آستانے پر سجدہ ریز کرنے کے لیے ہوتی، وہ رحمت ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے انسان کے ساتھ، انتقام اور نفرت نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے کہ تم سیاہ و سفید کے مالک ہو جاؤ، تو بندگان خدا کے ساتھ مہربانی اور سلوک کا رویہ ہونا چاہیے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہاری ساری لغزشیں جو آج تک ہوئی، وہ ساری غلامی کے مظاہرے جو تم نے آج تک کیے، سب کو ہم معاف کر دیں گے، اور ہم تو محسنین کو مزید دیا کرتے ہیں، ان کے کاموں کے دوہرے نتائج نکلا کرتے ہیں، بہت زیادہ دیا کرتے ہیں، جو ان کا حق ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے بدل دیا وہ بات جو اللہ نے ان کو کہی تھی. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس کو فالو نہیں کیا، اس بات کو، اس حکم کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر رجز نازل کیا، خدا نے ان کے اوپر سرزنش نازل کی. میں نے آپ کو بتایا یہ ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے نہیں تھی، ورنہ قوم بنی اسرائیل جب ہی ختم ہو جاتی، اس کا نام و نشان بننا نہ رہتا، لیکن اللہ نے ان کو ارض فلسطین واپس کیا. سرزنش کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عذاب اس طرح سے نہیں آیا کہ وہ تحتیق کر دیے گئے، بالکل تہو بالا کر دیے گئے، بلکہ ان کو پر پھٹکار پڑی، ان پر عذاب آئے، تعاون آئے، اس طرح کے جو یعنی منبہات آئے، ان کے اوپر تنبیہ دینے والی چیزیں آئیں. تو یہ اپنے خدا کی جو مسلم اور مومن قومیں ہیں ان پر منبہات آتے ہیں، خدا کی طرف سے سرزنش آتی ہے، جیسے ہم اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ صراط مستقیم پر آ جائیں، اور خدا کے جو نافرمان منکرین ہیں ان پر خدا کے عذاب آیا کرتے ہیں. یہ فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھیں. تو بما کانو یظلمون، چونکہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنے اوپر زیادتی کی. بما کانو یکفرون نہیں ہے، اللہ سے انکار نہیں کیا، اللہ پر تو ایمان لانے والے تھے، لیکن جو چیز ان کے حق میں بہتر تھی اس سے انہوں نے خود روگردانی کی، تو اس کے نتائج ان کو بھگتنا پڑے. بما کانو یظلمون، چونکہ انہوں نے خود اس چیز سے روگردانی کی جو ان کے حق میں بہتر تھی. تو یہ پورا ایک پروگرام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور پورا ایک بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ جو حالات پیش آئے، زندہ قوموں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک مارکہ حق و باطل میں کیا ان کی نفسیات ہونی چاہیے، کیا ان کا لب و لہجہ ہونا چاہیے، یہ پوری ایک کہانی ہے. اور اس کے بعد میں ان کے علماء فقہا نے کیا رویہ اختیار کیا، تاویلات کا کیسے کیسے سہارا لیا، کیسے کیسے ان کو گمراہ کیا، کیسے ہیلوں کا اور بہانوں کی آڑ لی، اور کس طرح سے ساری چیزوں کو مقدس بنا دیا، وہی غلامی کو ان کی نظر میں مقدس بنا کے دکھایا، اس کی پوری داستان آگے کی آیات میں آ رہی. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تفصیل سے آپ کو سامنے بیان کروں. اس درس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ فرمائیں. ہر اعتبار سے، مطلب معاشی، فکری، تہذیبی، یہ میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک ہم اپنے مشن کا شعور نہیں رکھتے، اس وقت اگر ہم مضبوط ہوتے ہیں تو وہ مضبوطی ہمارے مشن کے کام نہیں آتی. تعلیم یافتہ ہم ہو جائیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم ایک مسلمان ہیں، تو ہم صرف ایک تعلیم یافتہ کا اضافہ کرتے ہیں، ہم ایک مسلمان تعلیم یافتہ کا اضافہ نہیں کرتے. ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، بہت سے ہیں اور بھی ہیں، ہم بھی ایک ڈاکٹر انجینئر ہو جائیں تو ہم نے کیا فائدہ ملت کو پہنچایا؟ تعداد میں اضافہ کیا، پہلے مسلمان ہونا ہمارا اور ہماری صلاحیتوں کا ہماری ملت کے کام آنا، ہماری مشن کے کام آنا، یہ شعور، یہ فکری تربیت، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی پر منحصر ہے، جو فرق ہمارے اور دوسروں کے درمیان ہے وہ یہی کہ دوسرے لوگ صرف اس کو مشن سے الگ کر کے بات کرتے ہیں، مسلمان تعلیم حاصل کر لیں کیا فائدہ ہوتا ہے، دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے، ہمارے بچے جاتے ہیں دس گاہوں میں تو ہمارے بچے ہوتے ہیں، نکل کے آتے ہیں تو ہمارے خادم نہیں اوروں کے خادم ہوتے ہیں، ہمیں کیا ملا؟ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، پڑھ کر آئے، ان کا علم، ان کا ذہن دوسروں کے کام آیا، دوسروں کو انہوں نے جو ہے فائدہ پہنچایا، ہم سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب تک اس کے دل کو ہم مسلمان نہ بنائیں تاکہ اس کی تعلیم، اس کے علوم و فنون، ہماری ملت، ہمارے دین کے کام آئے، تب تک بیکار ہے، وہ ہمارا مضبوط ہونا نہیں ہے، وہ تو مسلمان کا مضبوط ہونا نہیں ہے، میرا مطلب ہے مسلمانوں کا، ملت اسلامیہ کا مضبوط ہونا، اور ملت اسلامیہ کا مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ ملت اسلامیہ تو ہو، پہلے ملت اسلامیہ تو ہو، تبھی تو وہ مضبوط ہوگی۔ خالی مضبوط ہونا تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ خالی مضبوط ہو جائیں، ہم بحیثیت مسلمان پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد پھر ہم دنیا کے تمام علوم و فنون، کیونکہ ہمارے حضور نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، علم اور فن مسلمان کی کھوئی ہوئی میراث ہے، دنیا میں جہاں کہیں گے سونے سے لکھنے قابل ہیں یہ الفاظ، ہر تعلیم گاہ پہ لکھ دینے چاہیے۔ خالی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تم حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ آپ نے شاید فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، چین کے اندر بھی اگر علم ملتا ہو تو وہاں جاؤ۔ اور میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ظاہر علم کا مطلب یہاں صرف علم دین نہیں ہے۔ بڑا مذاق اڑا ہے، ایک صاحب نے مدرسہ سے رسالہ نکلتا ہے مذہبی، کسی نے بیچارے نے کہہ دیا تھا کہ علم سے مراد یہاں علم دین نہیں ہے، تو مولانا نے بڑا مذاق اڑایا ہے اداریے میں اس کا۔ اب میں کہہ رہا ہوں ہاں بالکل نہیں ہے، علم دین مراد نہیں، علم، علم کائنات، علم خلافت، آپ کائنات کو چلانا ہے۔ چین کے اندر کون سی کوئی مذہبی درگاہ کھلی ہوئی تھی کیا؟ چین میں کوئی دارالعلوم دیوبند کھلا ہوا تھا کیا، یا کوئی مظہر اسلام بری شریف کھلا ہوا تھا وہاں پر؟ پھر چین جانے کا حضور کیوں کہہ رہے ہیں؟ چین جانے کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چین اس وقت علوم و فنون کا مرکز تھا دنیا کی، تو آپ فرما رہے ہیں، تو لفظ چین خود اس بات کا اشارہ ہے کہ علوم کائنات مسلمان حاصل کریں گے۔ ہم بحثیت مسلمان کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بحثیت خلیفۃ اللہ فی الارض کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے علوم سیکھیں، تو یہ چیز ہے۔ لیکن مسلمان ہوتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا احساس ہو کہ ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں اور اس کے مطیع و منقاد ہیں، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہماری فکری ذہنی تربیت ضروری ہے اس سے پہلے، اور وہی کام ہے جو ہم اس قرآن کریم کے درس کے ذریعے کر رہے ہیں۔ دلوں میں جو جذبہ ایمانی کا چراغ چلانا یہی کام ہے، بنیادی طور سے قرآن سے بہتر اس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے تبدیلی کی بڑی زبردست صلاحیت رکھتا ہے اور کردار میں تبدیلی لاتا ہے، تو وہی کام ہم اس طرح سے کر رہے ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے، اور اس کام کو بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، ہم نے تو ایک صرف راہ دکھائی، اس کو بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو دھرم توجہ فرمائے کہ اس کتاب کو بنیاد بنائے اپنی نشاط ثانی آئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔